مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
معلومات خزانہ ہے عافیت کا ٹھکانہ ہے آ جائیں سب سیکھ لیتی کو نیکی کی راہ پلانا ہے
میرا نام محمد نعیم ہے میں حیدرآباد سے آیا ہوں
میرا نام عادل حسین ہے سردار آباد فیصل آباد سے آیا ہوں
میرا نام محمد کاشف ہے میں حیدرآباد سے حاضر ہوا ہوں
ہم حیدرآباد سے یہاں پہ شرکت کے لیے آئے
جانشین امیر اہل سنت نے جو مدنی مذاکرہ فرمایا ہے الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے
مدنی مذاکرہ یہ تو یہ سمجھ لیں کہ علم کا خزانہ ہے آج کے دور میں مدنی مذاکرہ دیکھنا بہت ضروری ہے آج ہم نے ایک بات سیکھی کہ الٹے ہاتھ سے کیا آپ قربانی کر سکتے ہیں یہ میرے خیال میں ہم نہیں ڈھونڈ پائیں گے نا کہاں سے حاصل کریں گے اتنا علم کون سی کتاب سے حاصل کریں گے الحمدللہ آج امیر اہل سنت کے شہزادے جانشین امیر اہل سنت نے ہمیں بتایا کہ اگر الٹے ہاتھ سے بھی کوئی قربانی کرنا چاہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی
الحمدللہ مدنی مذاکرہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے جس میں بندے کے جو سوالات ہوتے ہیں تو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
مدنی مذاکرے کے اندر تقریباً سب ایج کیڈٹس گروپ سے سوالات کیے جاتے ہیں بچوں کے بھی بعض سوالات لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے سوالات کرتے ہیں بزرگ بڑے سب اپنے ذہن کے حساب سے سوالات جیسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں بھی ڈاکٹرز کے لیے بھی ضروری ہیں کہ ان کو اپنی پروفیشنل لائف میں بھی کیسے فالو کرنا چاہیے
ہم نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی چند سوالات ایسے جو ہمارے ذہن میں نہیں تھے وہ مدنی مذاکرے میں کیے گئے ان کے جوابات ہمیں ملے راحت ملی سکون ملا اطمینان ہوا ہماری اصلاح ہوئی
آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو بچہ ہو بڑا ہو نوجوان ہو بزرگ ہو تو یہ سب کے لیے مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہوتے ہیں یہ مدنی مذاکرہ تو ہر مسلمان ہر دنیا کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے
مدنی مذاکرہ بالکل ضروری اس لیے ہے کہ دیکھیں بچہ ہو بڑا ہو چھوٹا کوئی بھی ہو یعنی کہ اس میں اس لیے ضروری ہے کہ اب ہمیں بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ ہم یہ سوال کر سکے تو ہمیں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے
مدنی مذاکرہ جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے علم دین کے حوالے سے جس طریقے سے آج کل کی ہم دنیا داری میں مصروفیات میں پھنسے ہوئے ہیں علم دین سے دوری ہو گئی ہے مدنی مذاکرہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اگر ہم لوگ نکال کر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سارے دین کے متعلق جو ہے وہ معاملہ سیکھنے کو ملتے ہیں
آج ہمیں ایک قربانی کے حوالے سے ایک بڑی اچھی چیز سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اس بات کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا کان کٹا ہوا ہے یا سینگ کٹا ہوا ہے کیا ہونا چاہیے قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ چلی تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غلطیوں سے بہت آسانی سے بچ جاتے ہیں یہ تربیت ہماری پوری فیملی کے لیے ضروری ہے اور پھر ہمارے بچے یہ چیز دیکھتے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے
چل میڈیا کا جیسا دور ہے آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں اس میں موبائل آ گیا ہے تو ہم لوگ یہ ترغیب دلائیں کہ مدنی چینل کے ذریعے ہم مدنی مذاکرہ دیں گے تو اس سے بچوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے اور بچوں کے ذہن میں بھی وہ چیزیں سوال جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں اس کی ان کی تربیت بھی ہوتی ہے اور بڑے اگر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو سوال ہوتے ہیں وہ بھی بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو ان کے ذہن میں تو ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے تو اس کے جوابات بھی ان کو مل جاتے ہیں تو ایک تربیت کا ایک دینی مسائل سیکھنے کا ایک مدنی مذاکرہ ایک بہترین ذریعہ ہے
مدنی مذاکرہ ہماری جو ہے وہ اصلاح کا بہت بڑا بہترین ایک ذریعہ ہے اس میں علم دین حاصل ہوتا ہے بہت سارا ہمیں اور علم میں اضافہ ہوتا ہے کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں جو دنیاوی اور دینی ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں اس میں ہماری جو ہے بہت اصلاح ہوتی ہے اس میں ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے
آج کے دور میں جیسا کہ کئی یعنی برائیاں پھیل رہی ہیں تو برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آج کے دور میں مدنی مذاکرہ دیکھنا سب سے یعنی یہ اہم ہے
آج تو بالخصوص قربانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل سیکھے الحمدللہ بہت مطلب ایک جو باتیں جو سوالات ذہن میں تھے اور جو کر نہیں پا رہے تھے تو وہ اس کے خود بخود جیسے گویا سوال کے جوابات مل گئے
مدنی مذاکرے کو اگر معلومات کا خزانہ کہا جائے یا معلومات کی کان کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, یا عربی میں نیت زبان سے کہہ لیں یا اردو میں کہہ لیں, دل میں نیت ہونا بہرحال یہ لازم ہے. زبان سے نہ بھی کہیں تو چل جائے گا, یہ بہتر ہے زبان سے کہہ لینا. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو کھا پی نہیں سکتے, سو نہیں سکتے, نیاز نہیں کھا سکتے, اب زمزم شریف بھی نہیں پی سکتے. اگر یہ کھانا پینا سامنے آیا تو نہیں کی تھی نیت تو اب کر لیجئے اعتکاف کی نیت کر کے, پھر بھلے آپ کھائیں پیئیں, لیکن یہ کہ ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا جبکہ کھانے پینے کے لیے نیت کی ہو. ثواب اس صورت میں ملے گا کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے. اچھا طریقہ, بہتر طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو بارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اب کھائیں پئیں. ٹھیک, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو تینتالیس ہجری کے ذوالحج شریف کی آج سترویں شروع ہو گئی. اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر پانچ سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر سترہ, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہے, آپ سوالت کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضرت آئیں جی بارگاہ میں سوال یہ ہے, کرو جیس دینو سنت ہے, اگر آئے تو اسلام میں جی مقدار کرو مقرر کہہ دیا.
پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پوتی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے جہیز عطا فرمایا ہوا. جیس دینو ساری چیز ہے, جہیز دینا ہے اچھی لفظ سنت بھی استعمال ہوگا اس کے لیے, تو جہیز دینا سنت ہے اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ اتنا تو دینا ہی پڑے گا. اگر بالفرض کسی نے دیا ہی نہیں, والد نے والدہ نے جہیز اپنی بیٹی کو, تب بھی نکاح ہو جائے گا, لیکن ظاہر سنت ہے دینا چاہیے اور عرف و رواج سے بھی الگ نہیں ہونا چاہیے, کہ بہت مضبوطی سے معاشرے پر یہ اس کا عمل ہے. بالکل جہیز دینا چاہیے, اپنی حیثیت کے مطابق دے, بلا وہ سامنے والے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو دینا پڑے گا وہ تو, باقاعدہ اس میں میٹنگ ہوتی ہے, یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دینا پڑے گا, تو یہ مطلب زبردستی کا سودا بعض اوقات مطلب خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہ اگر یہ اس لیے مطالبہ کیا اور اس لیے جہیز میں ان کے مطالبے کی آئٹمیں دی گئیں کہ اب ان کو نہیں دیں گے تو یہ ہماری بیٹی کو تکلیف دیں گے, ہم کو بدنام کریں گے, ہم کو کنجوس بولیں گے, بخیل بولیں گے وغیرہ, تو اگر یعنی شر سے بچنے کے لیے دیا دینے والوں نے دینا, پھر بھی اگر واقعی شر سے ہی بچنا ہے, بیٹی کو بچانا ہے, گھر نہیں ٹوٹے گھر چلے, تو بارہ لے کے انہوں نے دیا, دینے والے تو گناہگار نہیں ہیں, لینے والے پھر بھی یعنی کہ گناہگار ہوں گی چیزیں مانگ کر, کیونکہ جہیز تو دیا ہی بیٹی کو جاتا ہے, وہ بیٹے کو تو دیا ہی نہیں جاتا نا. جنہوں نے دیا سسر نے جسے داماد کے گھر میں بھیجا بیٹی تو جہیز دیا, تو مالک تو اس کی مطلب بیٹی ہے نہ کہ مطلب اس کا شوہر. تو یہ تو اپنے لیے چیزیں مانگتے ہیں, یعنی یہ دے دو تو فریج دے دو تو ٹی وی سیٹ دے دو تو فلاں دے دو, تو یہ نہیں مانگنا چاہیے, شادیوں میں مانگتے اس طرح. ہاں بیٹی اپنے باپ کے سامنے اگر کوئی ضد کرتی ہے تو باپ بیٹی کا معاملہ, وہ اس پہ کیا حکم لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایسے بیٹی کو بھی اگر آپ کی طرف سے کوئی جیسے مدنی پھول مل جائیں کہ اسے بھی والد صاحب کو کس طرح کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, اگر اس پر سسرال میں کوئی سا پریشر نہیں ہے تو پھر یہ بھی اپنے والد صاحب پر بعض اوقات پریشر نہ ڈالے, ورنہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کی پوزیشن نہیں ہوتی لیکن بیٹی کو شاید اس میں سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے واللہ اعلم, تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ والد صاحب پھر تھوڑا سا وہ اخلاقی طور پر پریشر میں آ جاتے ہیں. بیٹی بھی اگر تھوڑا نارمل رہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہو؟
وہ نہیں, آپ کی بات واجبی ہے. والدہ والد یہ عام طور پہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ ماں کی رازدار ہوتی ہے.
جی
ماں نے کتنا گولڈ اکٹھا کیا ہے, جانے میں کتنا ٹائم رہ گیا, ماں کا یہ اندازہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گیا ہوں گے, اس لیے ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے, تو اس لیے میں نے کہا اس پر حکم کیا لگے گا موقع کی مناسبت سے. اب اگر بیٹی دل آزار انداز اختیار کرتی ہے, اب گناہ کا طرف تو بھی ہوگا, تو مان ہوتا ہے نا بچے ضد کرتے ہیں تو ہر صورت میں بچے کو تھوڑی بولیں گے کہ یہ ماں باپ سے مطلب یعنی کوئی چیز مانگے بھی نہیں.
جی
جیسے ہمارے بعض اجلا علماء نے, مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات نے اس کی یہ بیان بھی کیا کہ سنت ہے اور کیا کیا دینا سنت ہے, لیکن ساتھ میں لعنت کا لفظ بھی استعمال ہوا, بعض نے اس کو استعمال کیا, اور اس کی وجہ وہی کہ بعض اوقات یہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ والدین کے لیے بوجھ کا سبب بن جاتا ہے, یعنی ایسا رواج بن جاتا ہے کہ اب اتنے ہی کا اتنی تعداد کا جہیز دینا ہے, تو اس کے لیے چاہے نعوذ باللہ سودی قرضہ اٹھانا پڑے, چاہے اور قرضے لینا پڑے, تو اب یہ باپ اس وجہ سے بوجھ کے اندر آ جاتا ہے, اور یہ پھر رسم در رسم اس طرح چلتی ہے کہ جس کے نظارے یہ ہوتے ہیں کہ بچیاں یہ گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں, تو اس بنیاد پر یہ اس جہیز کی رسم کی ہمارے بعض آئمہ نے مذمت کی, جس کو ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ لعنت لعنت مطلقاً کہتے ہیں, لیکن یہ لعنت اس طرح نہیں, وہی تفصیل ہے کہ جو آپ نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کچھ جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا گیا, لیکن وہ وہی کے جس سے بوجھ نہ پڑے.
وہ مطالبہ جو کرتے ہیں
وہ جیسے اس کو رشوت کی صورت, علماء نے اس پر لکھا کہ ہم رشتہ دیں گے ہی اسی صورت میں, یا رشتہ قبول ہی صورت میں کریں گے, رخصت اسی صورت میں لے کے جائیں گے کہ آپ اتنی رقم ہمیں دیں یا فلاں چیز ہمیں دیں, تو وہ تو رشوت کی صورت ہو جاتی ہے. ورنہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جہیز ہوتا ہی بیٹی کی ملکیت ہے, تو وہ جو چیز بھی دیں گے وہ بیٹی ہی کی ملکیت ہوگا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں وہ بیٹی کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر اپنے لیے مطالبہ کریں گے تو وہی رشوت کی صورت بن جائے گی, اور پھر اس کے بعد اگر نہ ملے ہمارے یہاں تو پھر وہی صورت ہوتی ہے جو آپ نے بیان کی کہ تان و تشنی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے.
دیگر افراد گھر کے جو استعمال کرتے ہیں جہیز کا سامان, اس میں تو عرف ہے کہ مطلب کرتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو اٹھا کر بیچ مارے اور کھا جائے یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ مالک وہ بیٹی ہے.
عرف کے مطابق وہی استعمال کر سکیں گے جس کی اس کو برا نہ لگے, کیونکہ بعض اوقات اس کا وہ بیجا استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بس بیٹی ہوتی ہے بہو ہوتی ہے اس لیے وہ خاموش ہوتی ہے.
اور نند کو جانا ہے کہیں تو وہ سونا بھی مانگ لے گی, گولڈ مانگ لے گی, بہت ساری بڑی بڑی چیزیں چھوٹی چیزیں وہ بیچاری کی خرد برد ہو جاتی ہوگی, تو ظاہر ہے اگر شریعت کے خلاف کریں گے تو گناہ گار ہوگا, تو عرف من جو بھی اس وقت معمول ہو ان دنوں جو رواج ہو یا اس خاندان میں اس گھرانے میں جو رواج پائے جاتے ہوں تو اس سے ہٹنا نہیں ہے. اب پلنگ پر بیٹھ گئے یا پلنگ پر کبھی لیٹ بھی گئے اگرچہ وہ لائی جہیز میں بیٹھی ہے اور طبیعت خراب ہے ساس لیٹ گئی اور کوئی ناراضی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ اس طرح کی صورتوں میں کوئی عرض نہیں ہوتا. باقی اب وہ پورا پلنگ ہی بیچ مارو اس کے پیسے زیادہ آئیں گے پھر کوئی سستا والا لا کے ڈال دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا.
اس میں تھوڑا سا جو سسال والے جو لوگ ہوتے ہیں جس کا موضوع چل رہا ہے بس اس میں جیسے پلنگ وغیرہ تو لیکن جب کاسمیٹکس کا سامان ہو اس طرح مطلب کوئی جیولری ہو اسی طرح کپڑے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ عورتوں میں بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ کپڑے میں ہی ہیں تو میرے ہی پہننے ہوتے ہیں تو بعض وقت کچھ پہننے والوں کے بھی انداز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کپڑا واپس جائے گا تو وہ اس حالت میں جائے گا بھی نہیں اس سوٹ اس حالت میں جائے گی نہیں طرح چپل جو سینڈل جو عورتوں کے جو جوتے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے تعلق سے بھی ہر حوالے سے یہ بات لازم ہے کہ کون سی چیز میں بسا اوقات آدمی کا دل نہیں کر رہا ہوتا پھر وہ مروطن یا چونکہ وہ گھر میں رہ رہی ہے تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بھابھی کو بھی چاہیے کہ اپنی نندوں کے سامان پر بھی اس طرح کی نظر نہ رکھے نہ نندے چاہیے کہ وہ بھابھی کے سامان پر اس طرح کی وہ نظر رکھیں. ہاں آپس کے ایک انڈرسٹینڈنگ اور آپس کی محبت پھر وہ ایک الگ سے ایک ماحول سا بن جاتا ہے لیکن جب جب ایسا ماحول ہی گھر میں نہیں ہے تو پھر اس طرح کی ڈیمانڈ لے کر چلنا یا اس طرح کا وہ مانگنا پھر نہ دینے کی صورت مثال کے طور پر آپ نے مانگا بھابھی سے کہ بھابھی یہ چاہیے بھابھی نے دیا نہیں تھا بھابھی کا دل دینے کا بھائی نہیں دیا وہ آپ کو دو چار دفعہ دے کر دیکھ لیا تھا کہ جو پھر آئٹم کا حال ہوا اب وہ نہ دینے کی صورت میں پھر جو شام کو یا رات کو جو بھائی آئیں گے وہ بھائی کے پاس جو بھابھی کی شکایت ہوگی اور پھر جا کر اپنی ماں کے پاس آپ رونا روگی کہ دیکھو بھابھی سے دو چیزیں مانگی بھابھی نے وہ بھی نہیں دی اور پھر رات کو آنے کے بعد کہ جب تیرا تھا تو نے دیا تھا جب شوہر نے اپنی کوئی چیز اپنی بیوی کو تحفے میں دے دی ہے تو اب اس میں بھی آپ کو پھر یہ ایسا کوئی انداز اختیار گھر میں نہیں کرنا چاہیے جس سے پھر شوہر پھر جب جائے تو پھر وہ مطلب آپ کی سنی سنائی آپ کی باتوں سے جا کر پھر وہ گھر میں مغز ماری گئے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی منع کرنے کی وغیرہ وغیرہ تو یہ دونوں میں پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا. تو ایک انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو تو اس کے بعد پھر ایک الگ ماحول ہوتا ہے زیادہ تر انڈرسٹینڈنگ. امیر سنت کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے اس عنوان پر ہر بات الحمدللہ مدینہ مدینہ بھی ہو جاتی ہے لیکن ایک بات آپ نے بہت پیاری جگہ ایک دفعہ فرمائی دی کہ اگر بھابھی ناک سے کھانا کھائے نا تو نند کو بولنا نہیں چاہیے بھابھی منہ سے کھانا کھانا چاہیے. یہ اتنی مطلب یہ سمجھانے کے لیے اتنا ہے کہ مطلب وہ نہیں اگر آپ منع کریں گے نا بھابھی ناک سے نہیں کھاؤ تو یہ ایک دفعہ تو ناک میں ڈال کے دیکھے گی ضرور کہ کیوں منع کر رہی ہے. یہ تو یوں مطلب کہ یہ بعضوں کے رشتے اتنے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اتنے کمپرومائز لیول پر آ جاتے ہیں سمجھوتے لیول پر آ جاتے ہیں کہ بولنے جیسا رہتا نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے.
چل پہلو جو نند کا غالب رہتا ہے مثال میں نے شاید یہ دی ہوگی کہ نند اگر منہ ناک سے کھائے نا تو بھابھی بولے نہیں کچھ
وہ بھی بولے
منہ سے کھاؤ منہ سے کھایا جاتا ہے شاید یہ بلّہ ہوٹم کیونکہ نند غلبہ رہتا ہے نند کا بھابھی بیچاری ڈری ہوئی ہوتی ہے وہ دبا ہوا پہلو ہوتا ہے اس کا جنرل بات کر رہا ہوں
جی جی
ہر جگہ ایسا ہو ضروری نہیں
ضروری جی.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے یہ کہ میرا کام جو ہے سونے کا ہے اور ہم جب جھاڑو وغیرہ لگاتے تھے چھوٹے سے جراد وغیرہ جو ہمارے گر جاتے ہیں سونے کے اچھا کچرا وغیرہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور بہت سی چیزیں اسے ہوتی ہیں اچھا بہت سے لوگ خریدنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ بتاؤ یہ مٹی کے پیسے کیا لو کتنے لوگ کرو گے آیا یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے؟
بہر شریعت جلد تیسری پیج نمبر 827 مسئلہ نمبر 25 سونار کے یہاں کی راکھ خریدی اگر چاندی کی راکھ ہے اور چاندی سے خریدی یا سونے کی ہے اور سونے سے خریدی تو ناجائز ہے کیونکہ معلوم نہیں راکھ میں کتنا سونا یا چاندی ہے. اگر عکس یعنی الٹ کیا یعنی چاندی کی راکھ کو سونے سے اور سونے کی چاندی سے خریدی تو دو صورتیں اگر اس میں سونا چاندی ظاہر ہے تو جائز ہے ورنہ ناجائز. اور جس صورت میں بائع یعنی یہ کاروبار جائز ہے, مشتری یعنی گاہک کو دیکھنے کے بعد اختیار حاصل ہوگا.
عام طور پہ ہمارے یہاں تو یہ رقم کے ذریعے خریدی جاتی ہے. اصل میں یہاں جو چیز ہے وہ سونے کو سونے کے بدلے سے خریدنے میں چونکہ کمی بیشی کا اندیشہ ہے تو یہ سود ہو جائے گا, تو رقم کے ذریعے خریدتے ہیں. تو اب اس میں یہ چیز تو نہیں رہے گی کہ ایک جنس یعنی ایک طرح کی چیز دوسری چیز سے خرید رہے ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں سونا چاندی ظاہر ہو. اور پھر اس کے بعد جب اس دیکھے گا اس راگ کو کہ اس کے اندر سونا ہے چاندی ہے, تو اب بھی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ منع کر سکتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سفیان بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کوئی واقعہ بیان فرمائے, اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے.
حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علی صاحب حد صلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے. حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لکھتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ترغیب دلائی. حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ میں سامان سمیت 300 اونٹ اپنے ذمے قبول کرتا ہوں. راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا, آج سے عثمان جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. حوالہ ترمذی شریف جلد 5 پیج نمبر 391 حدیث نمبر 3720. امام الاسخیا کر دو عطا جذبہ سخاوت کا, نکل جائے ہمارے دل سے حب دولت فانی. اچھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بھی آپ نے جو ترمذی شریف کی روایت سنی, تو محبوب مصطفیٰ سید الاسخیا عثمان باحیا رضی اللہ عنہ کے جود و سخا پر قربان جائیے کہ آپ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت المناجیح جلد 8 پیج نمبر 395 پر کچھ اس طرح فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کے تحت, خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے 950 اونٹ 950 کیمل 50 گھوڑے 50 ہارس اور 1000 اشرفیاں, اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے تو 1000 اشرفیز پیش کی, پھر بعد میں 10000 اشرفیاں 10000 اشرفیاں اور پیش کی. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا, دوسری بار 100 کے علاوہ اور 200 کا, تیسری بار اور 300 کا, کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا. سبحان اللہ, مجھے گھر مل گیا بحر سخا کا ایک بھی قطرہ, میرے آگے زمانے بھر کی ہوگی ہیچ سلطانی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سخاوت سے عبارت ہے. آپ کی سخاوت مثالی سخاوت ہے. آپ بہت سخی مانے جاتے ہیں, تھے بھی, ہر صحابی سخی تھے, لیکن ان کی سخاوت کے بھی خوب چرچے, سخاوت کے, ان کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کے. 18 ذو الحج شریف جو ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. آج 17ویں شب ہے.
الحمدللہ گزشتہ دنوں حج کے مناسق ادا کیے گئے, مختلف قسم کی ویڈیوز بھی کچھ وائرل ہوئیں. ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور امیر علیہ سنت سے سوال بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, اپنے انداز سے رمیے جمعرات کر رہے ہیں.
یہ مطلب اس طرح کی ویڈیوز چلتی ہیں ان دنوں میں, پتہ نہیں یہ تازہ بھی ہوتی ہیں یا پرانی ہوتی ہیں, یا دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملتی ہے. اچھا آخر میں پھر اس نے وہ یوں اس طرح پھینکنے والے نے نفرت کا اظہار کیا. اب یا تو اگر یہ ہوش میں نہیں تھے تو وہ ایک الگ صورت ہے, ورنہ ہوش و حواس میں ایسا کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ رمی جمرات, یہ جو پتھر ہے نا, اس وقت یہاں شیطان نہیں ہے, براہ راست شیطان کو مارا نہیں جا رہا, بس کہ یہ ایک یادگار ہے. تو اس طرح لوگ ہنستے ہوں گے, کہہ کے بلند ہوتے ہوں گے, مذاق مسخری ہوتی ہوگی. تو صحیح بات یہ کہ ایسے موقع پر تو اپنا ذہن اس طرف لے جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف, کہ شیطان نے وہ قربانی کے راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی, تو اس لیے وہ اس کو کنکریاں ماری گئی تھی شیطان کو, اور اس یاد کو باقی رکھا گیا. کیونکہ حج تو ہے مطلب اللہ والوں کی یادوں کا مجموعہ, وہ ذہن میں رکھے, پھر اپنے اوپر مسلط شیطان کو کنکری مارے. اچھا یعنی یوں ذہن کے میں میرے اوپر جو مسلط شیطان وہ مار کے بھگا رہا ہوں اس کو. تو ایسے موقع پر کوئی ندامت کی صورت ہو, رقت کی صورت ہو, پھر دعا کی قبولیت کے یہ مقامات ہیں, تو ایسی صورت میں اس طرح کا وہ شوخ انداز, مذاق مکری والا انداز, تفریحی انداز نہیں ہونا چاہیے, سیریس انداز ہونا چاہیے. عبادت کو عبادت ہی رہنے دیا جائے, اس کو مذاق نہ بنایا جائے.
جو رمی جمار ہے یہ اسلام کے شاعر میں سے بھی ہے
بے شک,
اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس کی تفصیل بیان کی کہ عبادت بھی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اس موقع پر, تو اب یہ دن بدن سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جتنا سوشل میڈیا ہمارے یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے تو نئے سے نئے انداز میں یہ مسخریہ کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اور پھر ان کے بعد ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک تو سنت کے تو سری خلاف یہ سنت جو طریقہ کار ہے وہ بھی اگر آپ ارشاد فرما دیں کیا ہے, دوسرا ایسی ویڈیو کو اب جو کرنے والے ہیں ان کو سمجھانا تو آپ ہی بتائیں گے, لیکن جو وائرل کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہنسنا ہے یہ کیسا ہے؟
جی جی, سنت تو اس کا انداز تو یہی ہے کہ یوں مطلب کنکری یوں ماری جائے گی کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. اب وہ تو بولنگ کر رہے تھے یہ صاحب, تو اس طرح گھوم رہے تھے اور یہ پورا مطلب ڈرامہ بازی جس کو مطلب عام الفاظ میں کہا جاتا ہے, تو یہ ایک سنت یا کئی سنتیں چھوٹ رہی تھی اس میں. تو کنکری یہ چٹکی میں پکڑنی ہوتی ہے, یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹا کی چٹکی بنا کر, اور کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے اس کی مطلب اس کی طرح کی وہ کنکری, اور اس کو یوں مارنا ہے. تو اس میں شیطان کی ذلت موجود ہے کہ اس طرح جیسے کہ کئی ہنگامے ہوتے ہیں یا کسی بادشاہ یا صدر کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں تو اس کا پتلا آپ بناتے ہیں, پتلے کو جوتے کا ہار پہناتے ہیں, جوتے مارتے ہیں, جلاتے ہیں, تو اس سے کہ بادشاہ تو اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے, صدر یا جو بھی ہے وہ تو محفوظ ہوتا اپنی جگہ پر, لیکن جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تو اس کو ٹینشن صدمہ ہے, اس کو تکلیف. تو یہ بھی شیطان کو ٹھیک ٹھاک صدمہ کہ میری ذلت ہو رہی ہے, مجھے یہ لاکھوں لوگ مار رہے ہیں اس طرح میری اس یادگار کو. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہی مارنا ہے, اس میں پھر کس طرح پلٹنا ہے, کس طرح رائٹ ٹرن کرنا, یہ سارا کتابوں میں جو طریقہ لکھا ہو ان سنتوں کے مطابق کرنا ہے, اور جا کر پھر دعا مانگنی ہے. دعا مانگنے میں کس طرح ہاتھ رکھنے, وہ سارا طریقہ وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, رفیق الحرمین میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں کئی سنتیں ہیں, کئی مستحبات ہیں, قبلے کی طرف منہ کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کہاں سیدھے ہاتھ کی طرف کعبے کو رکھنا ہے, یہ سارے طریقے ہم کو, یعنی کہ یہ 100 سنتیں ادا کرنی ہے ایک چھلانگ میں ساری, اور ایک چوکڑی گھومنے میں تھوڑی ادا ہو جائے گی, تو مذاق بن گیا ہے. حج مذاق نہیں ہے, اللہ والوں کی اداؤں کا مجموعہ ہے. تو جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے, اگر جس کے بس میں ہو تو اسی کو سمجھائے کہ ایسا نہ کرے. اور ویڈیو تو چل جاتی ہے, آپ کو ملے تو آپ وہیں اس کو دبا دیا کریں, نہ کہ اس کو بھیجا اور کہوں کی لین دین ہوئی تو کچھ, ہاں بھائی کمنٹس کا بڑا انتظار رہتا ہے, کچھ نہ کچھ ملے, سمجھے. تو یہ دندے نہیں کریں آپ, اللہ کی عبادتوں کو عبادت رہنے دیں, اس کو مذاق نہ بنائیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. اس ویڈیو کے کمنٹس بھی میری نظر سے گزرے تھے, جو جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی تھی تو میں نے اس کمنٹس میں دیکھا تھا کہ کئی ایسے کمنٹس تھے جو ایسے آپ نے بھی فرمایا نا, تو اس فیل کی اس کمنٹس میں پذیرہ ہی نہیں کی گئی تھی, بلکہ یہ عبادت ہے, نیکی ہے, اس طرح کے انہوں نے مدد لکھنے والوں نے اس طرح کے کمنٹس لکھے تھے کہ یار یہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے, مگر شاید وہاں یہ چیزیں نہیں تھی جو ابھی ہم نے یہاں بیان کیا ہے کہ اس کو وائرل نہ کیا جائے. لوگ اس کو وائرل کرتے ہیں نا تو اس کو وہیں مطلب کہ روک دیں, اور اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے سب میں یار کہاں پر کیا مطلب کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو جائے, یہ جواب بھی انشاءاللہ جب وائرل ہوگا تو امید ہے کہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے کافی رہنمائی کا سامان ہوگا انشاءاللہ.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ امیر علیہ سنت سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ نے چند بار یہ فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی سے قبل مختلف تنظیم و انجمن وغیرہ آپ نے بنائی تھی, کیا دعوت اسلامی کے بعد بھی ایسا کوئی سلسلہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی تنظیم بنائی ہو؟
جب سے دعوت اسلامی بنی ہے نا الحمدللہ میں نے کوئی تنظیم نہیں بنائی اب تک, نہ کبھی مطلب کوئی سیاسی ترکیب کی ہے, نہ تنظیم بنائی ہے, نہ سیاسی کوئی ترکیب کی ہے, نہ کسی سیاسی تنظیم سے کوئی گٹھ جوڑ کیا ہے, نہ کوئی دعوت اسلامی کی ہماری کوئی سیاسی ونگ ہے. ہم لوگ مطلب ہمارا تحریک صلاۃ نماز کی تحریک ہے, مسجد بھرو تحریک ہے, ہم الحمدللہ نمازوں کی سنتوں کی تبلیغ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں نے تو آج سے نہیں برسوں پہلے اپنی مرکزی مجلس شورا کو لکھ کر دے دیا ہے کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو تو توڑنے کا اعلان مت کرنا, سیاست کا اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ رہے ہیں, دعوت اسلامی خود ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گی. ہمارے یہاں کی سیاستیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, میرا تو ذہن بھی نہیں ہے نا سیاسی. اور ہماری مرکزی مجلس شورا 26-27 افراد ہیں اسلامی بھائی ہیں, ایک بھی سیاسی نہیں ہے اس میں, نہ کبھی ان میں سے کسی نے الیکشن لڑا ہے, نہ ان کو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ سمجھ بھی پڑتی ہو زیادہ سیاست میں. تو یہ سیزن آتے ہیں سیاست کی تھوڑی اڑاوڑی ہوتی ہے, یہ لوگ بھول جاتے ہیں اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں. دوبارہ لے کے ہمارا الحمدللہ سیاست سے نہ کل کوئی تعلق تھا نہ آج کوئی تعلق ہے, نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی تعلق ہوگا اس طرح جو سیاست ہے. ہاں یہ تو میں زمانے سے جوانی سے کہہ رہا ہوں کہ جب خلفاء راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اپنے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں, یہ سیاست تو اب یہ کب آئے گی بتا دوں پتا آپ کو, امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا تو وہ خلیفہ راشد ہوں گے, اس وقت ہم حیات نہیں ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں آپ کو مطلب صحیح بولتا ہوں، آپ بالکل اپنی ڈائری میں لکھ لیں، ڈکشنری میں نوٹ کر لیں کہ کبھی بھی کوئی کہے نا کہ دعوت اسلامی نے اندر سے کسی سے گٹھ جوڑ کر لیا سیاسی یا کوئی ونگ بنا دیے، آپ خدا کی قسم کھا کر اس کو رد کر دینا، انشاءاللہ آپ کی قسم غلط نہیں ہوگی. میں اتنا زیادہ غیر سیاسی ذہن کا آدمی ہوں، اور ہماری دعوت اسلامی اگر سیاست میں جائے گی تو دنیا بھر میں کام کیسے کریں گے؟ ایک ملک میں تھوڑی کام کرنا ہے، دنیا بھر میں کام کرنا ہے ہم کو، الحمدللہ رب العالمین. تو یوں مطلب ہر طرح سے بھی ہم لوگ مطلب غیر سیاسی لوگ ہیں، وہ خواہ خواہ ہم کو گھسیٹتے ہیں، لوگ چھیڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو ایسا ہم کو نہیں چھیڑ، ہمیں چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں کام کرنے دینا چاہیے، بلکہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں آپ کہ ہم مطلب یعنی کہ کرائم دور کرتے ہیں، گناہوں کا سدے باب کر رہے ہیں، الحمدللہ لوگوں کو حسن اخلاق کی تربیت، ترغیب، نیکیوں کی دعوت، اور مسجدیں بھرنے کی دعوت، مسجدیں بناتے ہیں، نمازی بڑھاتے ہیں، اور عشق رسول کے بھر بھر کے جام تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے سنتوں کے راستے پر چلنے چلانے کی کوششیں کرتے ہیں، دنیا جانتی ہے الحمدللہ. نہ ہم نے کبھی آج تک ہڑتال کی کال دی ہے، نہ کبھی ہم نے کوئی دھرنے کیے ہیں، نہ ہم نے کوئی مطلب ہنگامے کیے، نہ پتھراؤ کیے، نہ اب کیا کرتے ہیں، آگ جلاؤ گھیراؤ، ہم تو شروع سے اس کی مخالفت ہی کرتے کہ یہ ہم لوگوں کا کام نہیں، ہمیں نہیں چھیڑا برو. ہماری جو تحریک ہے وہ تحریک صلات ہے، نماز کی تحریک ہے، نیکی کی دعوت کی تحریک ہے، اور ہم مطلب انہیں یہ کام کرتے ہیں، ہم کو یہ کرنا آتا ہے، اور کچھ آتا نہیں ہے کرنا. یوں سمجھ لو، اللہ پاک ہم سب کو شریعت کا پابند، سنتوں کا پابند بنا دے، اور میری دعوت اسلامی والوں کو سب کو اسی انداز پر کام کرنے کی نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے. میرے مرنے کے بعد جو میں نے عرض کیا ہے، اگر میرے ہو تو میرے اس انداز پر رہنا، ورنہ آپ آگے بڑھ نہیں سکو گے، ترقی نہیں ہوگی. اس طرح دعوت اسلامی کو ادھر سے بچا کر، ادھر سے بچا کر، اس سائڈ سے نکال کر، اس گلی سے نکال کر، آج الحمدللہ دنیا کے کتنے ممالک میں پہنچانے کی سعادت ملی ہے، اور احسان ہو میری آنکھ بند ہو اور کچھ کا کچھ کر ڈالو، لیکن میری شورا پر مجھے مان ہے الحمدللہ، میری مرکزی شورا مضبوط، سسا پلائی ہوئی دیوار ہے انشاءاللہ، اور اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا انشاءاللہ، اور یہ اسی طریقے کار پر کیونکہ میرا پڑتا بول یہ جھیلتی ہے، میں جو بولتا ہوں بیچارے بولتے ہیں، یہ ہمارا طریقے کار ہے الحمدللہ. تو مرنے کے بعد تو ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ میرے سارے طریقے کار کو، یہ بوڑھا ہو گیا تھا اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، اب ضرورت اس کی، اب ضرورت اس کی، یہ کر کے یہ میری دعوت اسلامی کو لپیٹ کے رکھ دیں، ایسا مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. انشاءاللہ الکریم سب مل کے دعوت اسلامی کو اسی طریقے کار پہ لے کے چلیں، اللہ کرے گا ہمارا بچہ بچہ نمازی بنے گا انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
آقا شمع رسالت ہے
ماشاءاللہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے بچوں بچیوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. حج سے جو آیا اس کو حج مبارک کہنا چاہیے؟ یہ سوال ہوئے. بالکل کہنا چاہیے، جائز ہے، کہہ سکتے ہیں اور رواج بھی ہے اس کا. یعنی حج مبارک، نہ حج، حج آپ کا برکت والا ہو. قبولیت کی ایک یہ دعا ہے. البتہ یہ کہ وہ اشعار ہیں اس طرح کے، مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. یعنی خوشی کے انداز میں دیا حج مبارک ہو، اب میں تو مدینہ کے غم میں رنجیدہ ہوں. تو اگر کوئی واقعی ایسا رنجیدہ ہو، شعر کی حد تک نہیں، قلبی طور پر رنجیدہ ہو، تو پھر اس کو سیریس انداز میں دعا دی جائے، اللہ آپ کا حج قبول کرے، آپ کو مدینہ کی حاضری آپ کی قبول، اور بار بار اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے. ہے یہ بھی مبارکبادی ہی کا ایک الفاظ، الفاظ میں تھوڑا فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جو واپسی جن کی ہوتی ہے وہ انداز جس کا آپ ابھی فرما رہے ہیں، ایسا دیکھنے کا کم ہی ملتا ہے کہ آدمی بالکل ایک رنجیدہ اور اداس اور غم میں ڈوبا ہوا. لیکن جنرلی جو عوام آتی ہے تو وہ شاید اس طرح، مطلب کہ جس کا آپ کو ایک شعر ہے نا کہ ارے ظاہر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو یہ ہے. ویسے
ایک حاجی آیا تھا حج سے، کسی نے واقعہ سنا تھا مجھے، اس کے آنکھوں پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی. میں جب وطن آ گیا پاکستان، لوگ سب نے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی اس کو. پھر جب یہ کوئی موقع ہوا وضو کے لیے بیٹھا تو پٹی ہٹائی، منہ دھویا، پھر باندھ لی. اب لوگ چونکے کا مسئلہ ہے، کیا اس کو بولا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ پٹی کا ہے وہ باندھی ہے. اس نے ہلا دیا یار، نے کہا کہ میں مدینہ دیکھ کر آیا ہوں، اب مجھے یہاں کچھ دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے میں نے پٹی باندھ دی. اب یہ ایسا تو کوئی ہوا نا کروڑوں اربوں خربوں میں. صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے، صحرائے مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے، گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے، گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. اب یہ عشق و مستی کی باتیں، جیسا جس کا رنگ.
اعلی حضرت کا بھی شعر ہے، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان.
ہائے ہائے، جب سے مدینہ شریف کی بہار دیکھی ہے میں نے، بس وہ نظر میں سما گئی ہے. اب یہ دنیا کے باغات، اپنے وطن کے باغ و بہار، یہ جو بھی ہے، ان میں سب میں مجھے تو خزاں ہی نظر
خزاں آ رہے.
خزاں، خزاں وانے پت جھڑ جو ہوتی نا، ویران ویران یہ باغ، بظاہر خوشنما لیکن مجھے ویران نظر آ رہے. میں نے مدینہ کی بہار دیکھی، تو مدینہ کی جب بہار دیکھی تو اب دنیا کی کوئی بہار میری آنکھوں میں جچتی نہیں ہے.
وہ کیوں نہ ہو بابا، وہ ہے نا
پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں،
دشتے
طیبہ کے خار پھرتے ہیں. میں اب یہاں کے باغات کے، اپنے وطن کے باغوں کے پھول کیا دیکھوں، اب میری آنکھوں میں تو مدینہ کے کانٹے بس گئے. مدینے کے کانٹوں میں جو حسن ہے وہ ہمارے یہاں کے پھولوں میں نہیں ہے.
طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے، دیکھو کہ چمن والوں جب عہد خزاں آیا.
سبحان اللہ، مدینہ سدا بہار ہے.
ماشاء
اللہ، مدینہ مدینہ
مدینہ مدینہ
مدینہ، نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا.
کیسے سمائے the در میں
پاکستان ہرا بھرا کیسے ہو جائے اور یہ روڈ کے دونوں طرف ہریالی ہو جائے، ہمارے عوام شہری کا اس میں کیا فرائض ہے؟
ماشاءاللہ اپنے دعوت اسلامی کی جو ایف جی آر ایف شعبہ جو ہے، یہ تو شجرکاری کی مہم چلائے ہوئے اور وقتاً فوقتاً اس کی کارکردگی بھی مدنی چینل پر بیان کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوتی ہے اور کافی شجرکاری الحمدللہ ہوئی اور ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جاری رہی ہے.
انشاءاللہ یکم اگست کو یوم شجرکاری یا پہلی اگست فرسٹ اگست کو یوم شجرکاری دعوت اسلامی کی طرف سے ایف جی آر ایف کی طرف سے منایا جا رہا ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں. مختلف شعبہ جات کے مدری مشورے ہو چکے ہیں، ہمارے مجلس جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، جہاں جہاں ایسے ہمارے مدارس ہیں جہاں ہم اپنے درخت لگا سکتے ہیں وہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے بہت سارے اداروں میں ہمارے رابطے ہو چکے ہیں اور جہاں پاکستان بھر کے دنیا بھر کے ناظرین سن رہے ہیں دعوت اسلامی یا ایف جی آر ایف، وہ تو اپنے حصے کا چراغ جلائے گی. اگر ہر پاکستانی ایک ایک پودا بھی لگا دے تو 22 کروڑ پودے جو ہیں وہ انشاءاللہ لگ جائیں گے اور اللہ نے چاہا ہمارا ملک سرسبز و شاداب ہونے کی طرف اور آگے بڑھ جائے گا. کلائمیٹ ڈس آرڈر ہمارے سامنے ہے، گرمی پڑی تو گرمی ریکارڈ توڑ، بارش ہوتی ہے تو وہ رکتی نہیں، سیلاب آ جاتے ہیں اور سردیوں میں سردی بڑھ رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جب جو اس چیز کے ماہرین ہیں بتاتے ہیں کہ اس کلائمیٹ کے ڈس آرڈر کو کور کرنے کا ایک طریقہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری ہے، تو ایف جی آر ایف کا اس میں ساتھ دیں، تمام اہل وطن اس میں شجرکاری کریں، بلکہ اب تو کئی دنیا کے ملکوں میں جہاں جہاں شجرکاری کا وقت آتا ہے وہاں بھی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں میں پودے لگائیں. تو میں قبلہ امیر علیہ السلام سے گزارش کروں گا، اب کچھ ہی دن رہ گئے تو یکم اگست کو بالخصوص، اور یکم اگست سے یہ سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ ہر سال دو موسم آتے ہیں جب ہم پودے لگا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یکم اگست سے لے کر اللہ نے چاہا فرسٹ اگست سے لے کر انشاءاللہ ہم یوم دعوت اسلامی تک ہم انشاءاللہ یہ شجرکاری مہم جاری رکھیں گے اور دنیا کے پاکستان کے مختلف شعبوں میں مختلف علاقوں میں یہ شجرکاری ہوگی. تو میں امیر علیہ السلام سے گزارش بھی کروں گا کہ کچھ مزید ترغیبی مدری پھول بھی ارشاد فرما دیں اور جو جو پودے لگائیں، اور صرف پودے لگا کر نہ چھوڑ دیں، ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے، تو آپ اس پر دعا بھی دے دیں انشاءاللہ کہ اس پودے کا خیال رکھے. اس بار انشاءاللہ ہم یوم شجرکاری پر ایک ایسی ڈاکیومنٹری بھی انشاءاللہ جاری کریں گے، جو پچھلے سال ہم نے پودے لگائے تھے اس پہ کتنے پودے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ اب درخت بننے کی طرف پہنچ چکے ہیں، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کے لیے مالی رکھے گئے ہیں، اس کے لیے ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں، اور یہ الحمدللہ خاصا ہے دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آر ایف کا کہ ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے، اور اس بار بھی انشاءاللہ لاکھوں لاکھ پودے ہم لگائیں گے، لیکن اگر تمام اہل وطن اس ذمہ داری کو نبھا لیں تو سبحان اللہ بہت سارے پودے لگ جائیں گے اور ہمارا وطن سرسبز و شاداب ہو جائے گا.
یہ یوم دعوت اسلامی کب ہوتا ہے؟
یوم دعوت اسلامی 2 ستمبر ہوگا اور پہلی اگست یوم شجرکاری ہوگا، تو انشاءاللہ یہ پورا مہینہ انشاءاللہ ہم شجرکاری کریں گے، اور آزادی کے دن یوم آزادی بھی اسی درمیان آئے گا، تو پاکستان کو یقیناً لوگ سبز پرچم لگاتے ہیں تو سبز پودے لگا کے یوم آزادی بھی بنایا جا سکتا ہے، وطن کو سرسبز کر دیں گے انشاءاللہ.
سبز پرچم بھی لگائیں،
سبز پرچم بھی لگائیں اور یہ بھی لگائیں،
بھی لگائیں
انشاءاللہ،
دونوں لگائیں
انشاءاللہ،
لگائیں گے انشاءاللہ. اتنا مشکل نہیں، خود اپنا اس میں فائدہ ہے اور دیکھنے میں بھی آنکھوں کو بھاتا ہے، اگر گھر میں یا نیچے کمپاؤنڈ میں پودے ہوں مزہ آتا ہے. لوگ اب پلاسٹک کے رکھتے ہیں، اللہ کے بندے پلاسٹک سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اونلی شو پیس. دیکھو اوریجنل جو پودے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے کاربن ڈائی آکسائڈ کو سانس میں لیتے ہیں اور آکسیجن کو خارج کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے.
پودا لگاتے وقت کیا نیت کی جائے کہ ہمیں ثواب بھی ملے؟
اللہ کی رضا کے لیے اس کو لگا سکتے ہیں، یا نہیں یوں کہ اس سے مطلب صحت بخش ہوا خارج ہوگی اور میری صحت اچھی رہے گی تو عبادت پر قوت حاصل کروں گا اور دوسرے لوگوں کو اس کے ذریعے میں راحت پہنچاؤں گا، راحت تو پہنچتی ہے. پھر یہ کہ اس کو دیکھنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے, سبزے کو دیکھ کر نظر تیز ہوتی ہے, نظر کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس سے ایک خوبصورتی بھی آتی ہے, فضا خوشگوار ہوتی ہے اور طبیعت میں بھی اس میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے. بعض ہاسپٹلوں میں اس طرح کے شعبے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں مخصوص مریضوں کو رکھا جاتا ہے کہ جہاں مطلب ہریالیاں ہوتی ہیں, آپ کو زیادہ معلومات ہوگی, اسی لیے کہ وہ اس سے اس مریض کو بھی فائدہ ہوتا ہے, جو مریض ہے اس کے لیے بھی مفید ہے اور جو مریض نہیں ہے اس کو مرض سے حفاظت کے لیے بھی یہ درخت اور پودے مفید ہیں. سب کے لیے فائدہ, جانوروں کے لیے الگ فائدہ, ان کے مکان بن جاتے, ہم کو تو بڑے بڑے پلازے پورے نہیں ہوتے, ان کو کسی درخت پر اتنا سا گھونسلہ بن جائے, ان کا محل ہے یہ عالیشان محل, تو کئی محل آپ کے درخت پر بن جائیں گے اللہ کی اس مخلوق کے, پرندوں کے اور پتہ نہیں کتنی قسم کے کیڑے مکوڑے اس سے پرورش پا رہے ہوتے ہیں کہ جو بے ضرر ہوتے ہیں, ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے. تو اس طرح مطلب ہے کہ درختوں کا اگر کوئی عقل سے سوچے تو سائیڈ ایفیکٹ کیا, فائدے ہی فائدے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو 1 اگست
انشاءاللہ
2022 کو جو یہ مہم چل رہی ہے 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی تک خصوصیت کے ساتھ, اس میں ہم سب کو اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے اور 22 کروڑ عوام پاکستان کے اگر پر ہیڈ ایک پودا لگے تو 22 کروڑ پودے ہو جائیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لیکن ابھی ساروں کو تو ہم لگوانے سے رہے, یہ اگر ہم سب نیت کر لیں کہ ہم اتنے اتنے پودے لگائیں گے تو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے 25 پودے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
آپ بھی ہمت کریں حاضرین, یعنی خود لگائیں یا کسی کو تیار کر لیں کہ وہ لگا دیں, اور پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے.
سبحان اللہ,
ہے کوئی نیت کرنے والا؟ یہ 25 تو میں نے اپنی کم از کم نے حیثیت سے بتایا, باقی آپ 125 بھی لگا سکتے ہیں, اس کی بھی چھوٹ ہے, آپ کو 2500 بھی لگوا سکتے ہیں, 25000 بھی لگوا سکتے ہیں, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا
انشاءاللہ. کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس جگہ نہیں ہے پودا لگانے کی, تو آپ ہمیں رقم دے دیں انشاءاللہ ہم بھی پودا لگا دیں گے. دعوت اسلامی کو اس وقت ہمارا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے جو ہم نے اگست کے اندر شجرکاری کرنی ہے, تو آپ کا حصہ سر سبز پاکستان بنانے کے لیے آپ ہم سے تعاون کریں, اس میں زکات کی رقم نہ دیں تو انشاءاللہ ہم بھی پودے لگا رہے ہیں, پودے خرید بھی رہے ہیں, ابھی کئی نرسریوں سے ہم نے رابطہ بھی کر لیا ہے, بلکہ میں یہ بھی چاہوں گا کئی نرسریوں والے بھی ماشاءاللہ میرے لیے سنت سے محبت کرنے والے ہیں, اگر وہ بھی ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ میں یا فری میں پودے دیں گے تو ہم زیادہ پودے لگا دیں گے. پودا لگاتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے, صرف پودا ایسی جگہ نہ لگائیں کہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو, ہم نے پودا وہیں لگانا ہے جب باقاعدہ پانی کا انتظام ہو اور اس کا ہم بعد میں خیال بھی رکھ سکیں. پودا کون سا لگانا ہے اس کی تفصیلات بھی ہم انشاءاللہ اس ویب سائٹ پہ مزید دوبارہ جاری کر دیں گے, اور اللہ نے چاہ تو اگلے مدری مذاکرے میں مزید اس کی تفصیل یا ویڈیو ہم آپ کو بتا دیں گے. ہماری اس ویب سائٹ پر فیس بک پیج پر بھی ڈیٹیل موجود ہے کہ ہر علاقے کے الگ پودے ہوتے ہیں, ہر صوبے کے ہر علاقے کے الگ پودے ہوتے ہیں جو وہاں اچھی طریقے سے چلتے ہیں, تو نرسری والوں سے بھی رابطہ کر لیں, ہم سے بھی رابطہ کر لیں, انشاءاللہ گائیڈ لائن بھی آپ کو دے دی جائے گی, اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دار المدینہ, ان شعبہ جات کے ذمہ داران سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. زبردست طریقے سے اللہ نے چاہا تو شجرکاری مہم ہوگی
انشاءاللہ. اچھا آپ ایسا کریں کہ اس کا ایک اندازہ بھی بتا دیں کہ کتنا ہوگا ایک, جیسے 25 پودے میں نے کہ
تقریباً
جگہ تو میرے پاس نہیں ہے,
جی جی
میں نے بھی آپ لوگوں کو دینے ایف جی آر ایف کو انشاءاللہ,
تقریباً 100 روپے کا پودا اور اس کی لگائی شامل ہو جاتی ہے,
صرف 2500 روپے.
جی جی ایسا ہی ہے,
پھر میری طرف سے 63.
سبحان اللہ,
میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے نا یار, دے دے گا یہ
7200 کر لیں یا
9200 92 کا
دس. سبحان اللہ, سبحان
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد کا, تو میری طرف سے انشاءاللہ 9200.
سبحان 92 پودے
92 پودے نا, 9200 نکل گئے, کوئی ایسا نہیں ہوگا مطلب مجھ سے
آپ کی طرف سے لگ جائیں گے,
میرے الفاظ کا اعلان کر دے,
ہو گئے انشاءاللہ آپ کی طرف سے 9200 پودے ہو گئے
انشاءاللہ, وہ 92 تو انشاءاللہ وہ ہم پیش کریں گے ہی
انشاءاللہ.
یہ
آج ہی رضا پیمنٹ کر دیں گے
انشاءاللہ.
ایک میسج بھی آیا, فون بھی آیا کہ یہ باپا کی طرف سے جو پودے لگے ہیں اگر قبول فرما لیں.
ہمارا تو 92 کا ہو گیا, اب مزید جو دے رہے ہیں
فرمائے,
میری ماں کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, والد صاحب کے, سیدی قطب مدینہ میرے آقا میرے مرشد کے نام پر دے دیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, سرکار اعلی حضرت کے، میرے مرشد غوث پاک کے، اس طرح بزرگوں کے نام پر اس عالیہ ثواب کے لیے بھی دے سکتے ہیں، ثواب اپنا کہیں بھی نہیں جائے گا، جتنا دیں اتنا کم ہے یار، بہت جگہ ہے پودے لگانے کی، ہر جامعہ کو، ہر جامعہ المدینہ کو، ہر مدرسۃ المدینہ کو جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سبزہ زار بنا دو۔
مجھے جو ذمہ داران اپنے اپنے پیغامات بھیج رہے ہیں کہ ہم اتنے لگائیں گے اتنے لگائیں گے، نیت کرتے ہیں تو دیکھیں امیر سنت نے ماشاء اللہ ہمیں یہ ترغیب دی کہ 92 پودے میں لگاؤں گا اور ہم پیسے دیں گے، اپنی جیب سے ترکیب کرنی ہے اس میں دعوت اسلامی کے لیے، یہ جو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے چندے سے یا ڈونیشن سے ترکیب بنانے، اپنے جیب سے کریں تو انشاءاللہ اس کا
دعا اگر دے دیں پودا لگانے والوں کے لیے، اس پہ کوشش کرنے والوں کے لیے، اور انشاءاللہ یکم اگست کو مدنی چینل پر اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہوگی، جو یکم فرسٹ اگست کو انشاءاللہ مدنی چینل پر اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہوگی، جس میں پاکستان بھر میں جہاں جہاں پودے لگائے جا رہے ہوں گے اس کے مناظر بھی ہم دکھائیں گے، مزید انشاءاللہ جو پلانٹیشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اللہ نے چاہتے ہوں گے، ہمیں انشاءاللہ تربیت بھی فرمائیں گے
انشاءاللہ۔ میں نے بھی 92 پودوں کی نیت کی ہے
انشاءاللہ
آپ کو انشاءاللہ کر
لیجیے۔ یہ مفتی حسان صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں 92 پودوں کے، مفتی سجاد صاحب بھی اعلان فرما رہے ہیں 92 پودے ان کی طرف سے بھی
انشاءاللہ۔ آپ نے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا،
ہاں جی عبید رضا بھی اپنی طرف سے 92 تو میرا ہے، 92 ان کی طرف سے،
آپ کی مبارک زبان سے 9200 نکلا تھا تو 9200 پودے انشاءاللہ میری طرف
سے
انشاءاللہ، اس میں آپ کے والدین اور آپ کے محرومین جتنے بھی ان کا بھی سارے ثواب کی نیت ہوگی
انشاءاللہ۔
جامعۃ المدینہ کراچی سے بھی میسج آیا کہ جامعۃ المدینہ کراچی سے بھی ہمارے سید سازی شاہ صاحب کا کہ انشاءاللہ 9200 پودے لگائیں گے
انشاءاللہ۔ یا اللہ پاک ایف جی آر ایف کی جو مہم شجر کاری کی، اس میں جو دامے درم قدم سخن حصہ لے، دوسروں کو بھی ترغیب دے، اپنے پلے سے بھی اپنی حیثیت کے مطابق لگوائے، یا اللہ پاک اس کی زندگی کو باغ و بہار کر دے،
آمین،
اس کی قبر باغ و بہار ہو جائے،
آمین،
قبر جنت کا باغ بن جائے،
آمین، آمین،
رحمت کا نزول ہوتا رہے، اور اسے یا اللہ پاک بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر باغ جنت میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔
ہمارے پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کالجز جو شعبہ تعلیم ہمارا شعبہ ہے، ان کے نگران کا بھی میسج آیا، اور ماشاءاللہ یہ کشمیر اور دیگر مقامات پر قافلوں کے لیے بھی 12 دن اور 1 ماہ کے قافلے آج رات سے روانہ ہونا شروع ہوئے، کل ان کا اجتماع بھی ہے، تو انہوں نے نیت کی کہ 26,000 پودے ملک بھر میں انشاءاللہ الکریم ہمارا شعبہ تعلیم کے تحت لگائیں گے
انشاءاللہ۔
یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اسلام نے 313 پودوں کی نیت،
ماشاء
جی
امیر سنت سے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ نمازوں کے حوالے سے شاید ہمارے لیے کہ اکثر ظہر کی نماز میں 10 رکعتیں، عصر میں 4 رکعتیں، مغرب میں 5 رکعتیں، اور عشاء میں 9 رکعتیں پڑ جاتی ہے، اور آئمہ قیام کو بھی دیکھا جا رہا ہے، تو برائے کرم اس حوالے سے مدنی پھول عشاء نماز دیجیے۔
عصر سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے سنت قبلیہ، یہ بھی سنت ہے، پڑھنی چاہیے، سنت غیر موقعہ ہے، پڑھنا چاہیے اس کو، اس کے اپنے فضائل ہیں، اور 2 نفلیں جو پڑھی جاتی ہیں ظہر میں آخری میں 2 نفلیں، یہ بھی پڑھنا کار ثواب ہے، کیونکہ یہ حدیثوں میں جن نوافل کا بیان آ گیا نا، تو یہ ہم اپنی طرف سے نوافل پڑھیں وہ بھی صحیح ہیں اگر کوئی اس میں وقت ممانت وغیرہ نہ ہو، لیکن جو حدیثوں میں اس کو منصوص، یعنی کہ جو حدیثوں میں آ گیا نا جس کی فضیلت، وہ زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی تو اس کی اپنی فضیلت ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی کر لیں اور آقا فرمائے کہ یہ کرو، دونوں فرق تو ہے۔ یہ حدیث، یہ جو نفلیں جو ہے نا نمازوں میں جو مخصوص، یہ حدیثوں سے منسوس ہے، حدیثوں میں ان کے آئے ہوئے بیان، یہ پڑھنے چاہیے. ذرا مغرب کے بعد تین فرض دو سنت اور دو نفل کم از کم پڑھ لے آدمی, اور چار پڑھے تو زیادہ اچھا ہے کہ یہ پھر عوابن ہو جائے گی توبہ کرنے والوں کی نماز, اس کے اپنے فضائل ہیں. ذرا عشاء میں پہلے جو سنتیں سنت قبلیہ بولتے ہیں, سنت غیر موقعہ یہ بھی پڑھنی چاہیے, اس کے بھی پڑھنے کے فضائل ہیں. ذرا وہ دو سنتوں کے بعد دو نفل, وتر کے بعد دو نفل, یہ بالکل پڑھنی چاہیے. اللہ توفیق دے تو آدمی پڑھے, گپ شپ میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بس احساس ہوگا, یعنی مرنے کے بعد کسی اس طرح کے واقعات ہیں بزرگوں کے کہ مرنے کے بعد دو رکعت نماز, یہ مرنے والے کے لیے دنیا و مافیہ, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر اہم دو رکعت ہوتی ہے کہ اگر ان کو اجازت مل جائے, لیکن ملتی نہیں اجازت, ٹھیک ہے نا, تو یہ اہمیت ہوتی ہے مرنے کے بعد. اب بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا, ہم مطلب یعنی کہ بالکل ہی قدر نہیں کر پا رہے, کاش ہم نمازوں کے قدر دان بن جائیں. حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور دو رکعت نماز میں سے کسی ایک کا اختیار ملے تو میں دو رکعت اختیار کر لوں گا, اس لیے کہ دو رکعتوں میں اللہ پاک کی رضا یعنی خوشنودی ہے, جبکہ جنت میں میری اپنی رضا یعنی خوشی ہے. حوالہ مکاشفۃ القلوب اردو پیج نمبر 451, یہ فیضان نماز میں ہے. یہ بزرگوں کی سوچیں کتابوں میں رہ گئی, اب ہم لوگ تو اتنے سستوں کو فرض نمازیں نہیں پڑھی جاتی, کہاں پڑھی جاتی, جو پڑھتا ہے وہ جماعت سے کہاں پڑھتا ہے, جو جماعت سے پڑھتا ہے پوری جماعت سے تکبیر اولا سے پہلی صف کا کہاں ہرس کہاں رہی. اب آرام آرام سے آنا ہے جانا ہے, کچھ ملی تو ٹھیک, سلام پھر گیا, بھاگ بھاگ کر گئے, سلام پھر گیا, کوئی افسوس نہیں, کوئی احساس نہیں, کچھ بھی نہیں. جماعت چلی گئی تو آنکھ کھلی نہیں کھلی, فجر میں قضا ہو گئی نماز, کوئی پرواہ نہیں, کوئی احساس نہیں, کوئی جھٹکا تک نہیں لگتا کہ اوف وہ میری نماز قضا ہو گئی, میری جماعت نکل گئی, پتہ ہی نہیں ہے. یہ نمازیوں کا حال ہے, جو بے نمازی ہوں تو اس کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اور دنیا میں مست لگے پڑے, اللہ ہم سب کو نمازوں کا شوق عطا فرمائے.
ایک سوال اس طرح آیا ہے کہ گرمی میں گرمی بھی بہت ہے اور لائٹیں بھی جا رہی ہیں تو نیند پوری نہیں ہوتی اور نیند میں کافی پریشانی رہتی ہے, تو فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل پاتی, نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو کیا کریں؟ میں دورہ اس سوال کو مزید آگے لے کے جا رہا ہوں. ایک تو اس طرح, اور اگر ڈیوٹی کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی تو پھر ڈیوٹی کے ٹائم میں بھی آدمی نیند کے بھی جھونکے کھاتا رہتا ہے, کیونکہ رات بھر نیند نہیں آئی ہوئی ہوتی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے. ان دونوں صورتوں میں آپ کیا ہدایت فرمائیں گے؟
سر احساس ہونا چاہیے. میں سن 80 میں مینا شریف میں تھا, نماز فجر, اب رات بھر تھکن, پھر میرے پاس کوئی خیمہ نہیں تھا, میں مطلب آزاد تھا بالکل, تو اب میں کیا کروں؟ میں نے بعض جو بھی حاجی تھے ان سے کہہ دیا تھا یار میں لیٹتا ہوں, میرے کو فجر کے لیے اٹھا دینا, وہاں کر رہے تھے سب, لیکن مجھے چین نہیں پڑا, میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا. پھر خیر میں نے فجر تو پڑھ لی, اب دوسرا دن آیا مینا کی راتیں, دوسری رات آئی, میں نے بولا یار یہ ادھر کوئی قابل اعتماد تو نہیں, میرے کو اٹھاتا کوئی نہیں ہے. میں نے کیا کیا, اب پانی کی بڑی قلت ان دنوں, سن 80 کی بات کر رہا ہوں, اب میں نے پانی کی بوتل ایک ستون سے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا, کیونکہ کہ میں بیٹھوں گا تو مجھے گہری نیند نہیں آئے گی, آنکھ کھل جائے گی اگر نیند آ بھی گئی تو. میں بیٹھا رہا رات کو, اپنا پانی کا بوتل کے وجہ سے وضو کروں گا, پیچھے چھپا دیا, سمجھے. اب وہ فجر کا وقت آ گیا, تھوڑا کچھ لوگ چہل پہل ہو جاتی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے, تو اب فجر کا ٹائم ہو گیا, میں نے یوں ہاتھ ڈالا, بوتل کچی ہو گئی, کوئی بوتل اٹھا کر لے گیا تھا,
پانی کی بوتل ادھر نہیں چھوڑی, وہ بیچارے کو سمجھ نہیں پڑی ہوئی کیوں رکھی ہے. بس وہ پرایا مال اٹھانے میں آسرا کرتا نہیں ہے, جب اٹھا گئے اکیلا گیا ہوا تب خیر. تو اب اس وقت کیا کرنا, ادھر پانی خرید کر وہ کرتے تھے, تو وہ ہم ایسی جگہ پر تھے وہ مطلب وہ منرل واٹر ان دنوں شاید ریال یا ڈیڑھ ریال کی بوتل ملتی تھی, اب بھول گیا اسی طرح تھی. اور اب بھی شاید یہی بھاؤ ہے, اب آپ پہلے اس وقت ریال تھا 2.25 روپے کا پاکستانی, 2.25 روپے صبح 2 روپے لگتے تھے, 2.25 روپے. اب شاید وہ 54 روپے کا ہے, 56-50 سے اوپر کا ہے ریال. خیر تو وہ بہرحال جس طرح ذرا وضو کیا ہوگا نماز پڑھی میں نے, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احساس ایسا کہ نیند نہ آئے, ٹینشن ہو جائے کہ یار ہاں جہاں کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے نا تو آدمی چلو سوتا کہ یہ اٹھا دے گا, جبکہ اعتماد اور اٹھا دیتا ہو تو گھڑی رکھتا ہوں میں تو الارم وغیرہ. ان دنوں وہ صورت اب تو یہ موبائل فون بھی اٹھا دیتا ہے, گھنٹی بج جاتی ہے اس میں. تو ایسی کوئی بھی صورت نکالے آدمی نماز پڑھے. اب اگر آپ بتاؤ کہ آپ کو رات بھر نیند نہیں آئی ہے, کروٹیں لے رہے اور صبح آپ کی فلائٹ بھی ہے, فجر کی اذان سے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ جانا ہے, کیا کریں گے؟ فلائٹ مس, نیند بہت آتی ہے, کیا کریں؟ ہر نیند آئے گی نہیں, ہوائی جہاز اڑ جائے گا مجھے لیے بغیر, اس خوف سے نیند نہیں آ رہی. اور نماز, حضرت حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے, ایک کمرہ ہو عالی شان, ہر طرح کی آسائشیں موجود ہو اس میں, اور رات کو آپ کو سونے کے لیے دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ ہے سب یہاں آسائشیں مگر اس میں ایک سانپ دیکھا گیا تھا کمرے میں, یہ کہیں چھپا ہوا, کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو نیند آئے گی؟ خوبصورت ہر طرح سے وہ آرام دہ کمرے میں آپ کو سانپ سونے نہیں دے گا, سانپ کا تصور نہیں سونے دے گا. تو آپ کو فجر کی نماز کی کوئی پڑھی ہی نہیں رہتی, پڑھی ہی نہیں ہوتی, کہ اگر فجر کی نماز جان بوجھ کے قضا کی تو جانے کتنے سانپ لے بڑھ جائیں گے, کتنی آگے مطلب چپک جائیں گی, کتنے بچھو ڈنک مارنا شروع کر دیں گے آپ کو, اس کا احساس نہیں ہے. ایک سانپ جس کا کوئی اعتماد نہیں ہے کہ وہ اب ہے یا نہیں ہے یا کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا, لیکن اس کا تصور سونے نہیں دیتا. ہوائی جہاز میں ایک بار وہ پتا چلا تھا کہ سانپ چڑھ گیا ہے, اخباروں میں آیا تھا, پرانی بات کر رہا ہوں, وہ سارا ہوائی جہاز خالی اور جناب والا سانپ دیکھا گیا ہوگا, پھر وہ سب اندر کو اسپرے کیا اور وہ کلر جو ہوتے ہیں دوائیں یہ, پھر مرا ہوا سانپ جب تک نہیں ملا نکالا نہیں اس کو, ہوائی جہاز پیسنجر کو بٹھا ہے نہیں, یہ واقعہ ہوا تھا, یہ اپنے پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے کراچی کا ہو. یعنی اس سے ڈر لگتا ہے اس سانپ سے, جس کو قابو کرنے کے لیے کچھ ترکیب ہوتی ہے, ممکن ہوتی ہے آدمی اس سے اپنا مقابلہ کر کے بچت کی صورت کر سکتا ہے, لیکن قبر کے سانپ سے ڈر نہیں لگتا کہ جہاں بچت کی کوئی صورت نہیں ہے, اگر وہ آ گیا تو کوئی ان کے لیے مطلب کوئی ایسی مارنے کی دوائیں یا کچھ بھی نہیں ہے, نہ مقابلہ ممکن ہے, اس سے افسوس کے کوئی احساس نہیں اس کے ڈر کا, نماز قضا ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ بجلی فیل ہو جانا تکلیف دہ ہے, تو کوئی شک نہیں نیند نہ آنا نماز کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے, لیکن یہ کہ احساس ہو تو پھر, اب پہلے بجلی کی وجہ سے نیند نہیں آئی, اب نماز جانے کے خوف سے نیند نہیں آئی, بالکل یعنی کہ جس کو احساس ہوا اس کو نیند نہیں آئی, صحیح احساس ہو. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. اللہ پاک ہدایت دے توفیق دے نمازوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں پانچوں نمازیں
پڑھوں
کیا ہوا عبد الغنی بھائی، سر کیوں کھجا رہے ہیں؟
شہزاد بھائی، عبد الرحمان کو بولا تھا کہ جب کام سے جاتا ہوں تو پیچھے سے آواز دے کے ٹھوکنا نہیں، تو اس نے وہی پیچھے سے آواز دے کے ٹھوک دیا.
پیچھے سے آواز لگا دی تو؟
شہزاد بھائی، اکثر ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں تو پیچھے سے کوئی آواز دے کے ٹھوکتے تو ہمارے ساتھ اکثر برا ہو جاتا ہے.
مطلب اس کو بھی کچھ کام ہوگا نا، جب تو آپ کو پیچھے سے آواز لگائی.
تو وہ فرنٹ پہ آ کے بات کر لیں کوئی. اس نے پیچھے سے آواز دے کے آواز نہیں، وہ ایک ٹھوک لگ جاتی ہے، آواز نہیں دینا چاہیے پیچھے سے.
آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
بلا ضرور پیچھے سے آواز لگانے سے اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا، اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہو سکتا ہے. اور البتہ یہاں کچھ اور بدشگونی والا معاملہ ہے. بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے وہ پیچھے سے آواز لگانے میں کوئی اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے جو یہ سر کھجانے والے صاحب کا جو ہم کو بتایا گیا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
نہیں، اگر دروازے سے باہر نکل رہا ہے، کسی کو کام ہے تو پہلے اس کے آگے جائے، پھر آ کے اس کو کام بتائے، یوں کرے گا؟
موقع کی مناسبت سے.
یعنی کیسے ہوگا؟ یعنی اگر اس کو کہا جائے
آواز لگائے گا تو ورنہ تو کار نکل جائے گی آگے، بھاگ کر اگر آگے آئے گا تو گاڑی لگ جائے گی. تو موقع کی مناسبت سے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں زحمت ہوتی ہے، جیسے ابھی کوئی آئے گا پیچھے میرے تو یوں بار بار کوئی یوں کرے گا تو بات، تو اس کو تو یہی چاہیے کہ وہ آگے سے آئے موقع کی مناسبت سے. جیسے کہ قبر والوں کو سلام کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ چہرے کے پاس آ کر سلام کرے، ورنہ پیچھے سے مڑ کر ان کو دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے. جیسا موقع، اس طرح بزرگوں کے آداب میں سے بھی ہے کہ اس کو پیچھے سے سلام کرنے کے بجائے سامنے آ کر سلام کرے اور بات کرے.
پیچھے سے بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آج مہمان کے بعد چائے پیچھے سے لاتا ہے، ادھر وہ چائے، وہ جیسے ہی چائے کے لیے یہ مڑتا ہے نا تو یہ جاتی ہے چائے. تو بہت سارے کام ایسے میں نے دیکھے ہیں جو پیچھے سے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے، کسی کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، کسی کے اوپر چھالن گر جاتا ہے، چائے گر جاتی ہے. تو کام یوں مت جیسے سامنے سے آ کر کرنے میں زیادہ وہ بدشگونی نہیں لی جائے.
بدشگونی یہ بھی بدشگونی نہیں ہے.
جی جی جی،
پیچھے سے کوئی کرے تو پیچھے سے سلام بھی کرے کسی بزرگ کو تو بدشگونی نہیں ہے.
ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کسی نے پیغام دیا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی، موبائل لیا تو موبائل ہاتھ میں نہیں آیا، گر گیا زمین پر. وہی سامنے بات کر جو بھی بات چل رہی. نکاح کا خطبہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟
کھڑے ہو کر سنت ہے.
میں ایک سوال در تو پوچھنا چاہوں گا کہ کسی کمپنی دی مصنوعات جیڑی ہے اگر او دے نام تو چل رہی ہے اور اسی او دا نام ہٹا کے کسی ہور اپنا کمپنی دا نام اگر لا دیتا جائے اس دے لیبل، تو کیا یہ جائز ہے؟
گناہ ہے، دھوکہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
اس طرح کہنا جیسا اللہ پاک کے سوا کوئی بھی دل کی بات نہیں جانتا،
اپنے آپ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی دل کی بات نہیں جانتا، یہ تو درست ہے. البتہ اللہ پاک نے دل کی بات جاننے کا کسی کو علم دیا یا نہیں، یہ پھر دوسرا ٹاپک ہے. بے شک اللہ پاک نے اپنے مقبولوں کو، نبیوں کو، نبیوں کی وساطت سے، ان کے ذریعے سے، ولیوں کو جن کو چاہتا ہے وہ اس کا اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ دل کی بات جان لیتے ہیں. بلکہ شیطان بھی تو دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ آپ کی نیت تھی کہ آج تو بس تہجد پڑھوں گا، بولا کسی کو نہیں ہے آج تہجد پڑھوں گا، اور پتا چلا فجر بھی قضا کر بیٹھے. کس نے یہ کس نے آپ کو غفلت میں ڈالا؟ شیطان نے ڈالا. اس کا مطلب شیطان کو پتا چل گیا نا کہ یہ تہجد کی نیت کرتا ہے، پڑھ کے دکھائے ہوں نا.
بہت سارے تصورات جو دل میں غلط یعنی وسوسا دل میں جو ڈالتا ہے شیطان ہی تو ڈال رہا ہوتا ہے, نیکیوں سے روک لیتا ہے, نیتوں میں خرابیاں کروا دیتا ہے. یہ بالکل بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دل کی بات جان ہی نہیں سکتا, کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو اس طرح نہ کیا جائے. یہ اصرار جو ہے غلط ہے. اللہ پاک جس کو چاہے اس کا علم عطا کرتا ہے, وہ دل کی بات جان لیتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ جو تھا نا بڑا ایمان افروز کی تھا. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ بیان. یہاں ہمارے دل ہی کا تذکرہ نہیں ہے, سر عرش پر آسمان عرش کے اوپر آپ کی گزر ہے, آپ کو اللہ نے اس کا بھی علم دیا, اور دل فرش دل کے زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے اس کا بھی اللہ پاک نے آپ کو علم عطا کیا. ملکوت و ملک میں کوئی دنیا میں جو بھی مخلوق ہے جتنی آبادیاں ہیں جو کچھ ہے, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ یا نہیں ظاہر نہیں. یا رسول اللہ آپ کو اللہ پاک نے سارا کچھ آپ کے لیے روشن کر دیا, آپ دیکھ رہے ہیں. طبرانی کبیر میں اور بزار ابن عمر رضی اللہ عنہما سے راوی کہتے ہیں میں مسجد مینا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا. ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا, پھر کہا یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے حاضر ہوئے ہو, اور اگر چاہو تو میں کچھ نہ کہوں تم ہی سوال کرو. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے. ارشاد فرمایا تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جانے کو دریافت کرے, گھر سے نکل کر مسجد حرام کے ارادے سے جانے کے بارے میں پوچھے, اور یہ کہ اس میں تیرے کیا ثواب ہے ثواب کا بھی تو پوچھے, اور طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کو, اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور صفا مروہ کے درمیان سعی کو, اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور عرفے کی شام کے وقوف کو, اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے, اور جمار کی رمی کو, اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور قربانی کرنے کو, اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور اس کے ساتھ طواف افاضہ طواف زیارت کو, یعنی کہ حج کی تفصیلات تم مجھے پوچھنے آئے ہو. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بولے اس سے پہلے اس کو بتا دیا. اگر یہ دل کی بات جاننا نہیں پھر دل کی بات جاننا کس کو بولتے ہیں. جب مزید آگے ہے اس شخص نے عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا, اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں پوچھوں, جو آپ نے فرمایا وہ درست فرمایا, میں انہی سوالات کے لیے حاضر ہوا تھا. ارشاد فرمایا جب تو بیت الحرام مسجد حرام کے ارادے سے گھر سے نکلے گا, بیت الحرام مانے کعبہ شریف, ہاں بیت الحرام مسجد حرام مراد نہیں ہے, کعبہ شریف وہاں بھی بیت الحرام کا تذکرہ جو ہے تو کعبہ شریف. جب تو بیت الحرام یعنی کعبہ شریف کے قصد سے ارادے سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا, نیکی لکھی جائے گی, اور تیری خطا مٹا دی جائے گی, اور طواف کے بعد کی دو رکعتیں جو واجب الطواف ہوتی ہیں ایسی ہے جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو یعنی کوئی عربی غلام ہو اس کے آزاد کرنے کا ثواب, اور صفا و مروہ کے درمیان سعی صفا مروہ میں سعی کرنا 70 غلام آزاد کرنے کی مثل ہے, 70 من 70 غلام,
اور عرفے کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، فخر کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے دور دور سے پراگنڈا سر بکھرے ہوئے بال میری رحمت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا، میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو، تمہاری تو مغفرت ہو گئی، جس کی تم سفارش کرو گے اس کی بھی مغفرت ہو جائے، اس کی بھی مغفرت ہو گئی. ہاں، اور جمروں پر رمی شیطانوں کو کنکریاں مارنے میں، ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ، ایسا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ مٹایا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہو، جو ہلاک کرنے والا ہے، اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں حسنۃ نیکی لکھا جائے گا اور ایک گناہ مٹایا جائے گا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں، ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں یعنی شولڈرز کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کر، زمانہ گزشتہ پچھلے زمانے میں جو کچھ تھا معاف کر دیا گیا. یہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 1033 سے میں نے آپ کو، اور 1033 سے 1034 تک یہ روایت ہے، 20 نمبر حدیث، جس میں صاف بالکل صاف واضح الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی کہ دلوں دل میں جو کچھ سوالات تھے وہ بولے، اس سے پہلے آپ نے سارے سوالات ارشاد فرما دیے. ماشاءاللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں آو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ اللہ نے دل کی بات جاننے کی قوت بخشی. بعض روایتیں ہوتی ہیں جس میں اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ بات نہیں جانتے، وہ بات نہیں جانتے، تو وہاں مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر نہیں جانتے، یہ مراد ہوتی ہے. یہ قاعدہ اگر آپ سمجھ لیں گے نا کہ جو بھی علم غیب انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ان کے وسیلے سے اولیاء کرام کو، یہ سب اللہ کے دیے سے ہے، تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہمارا یہی عقیدہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے دیے بغیر کسی کو فلاں چیز کا علم ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا ہی کیسے؟ ہم اللہ کے دیے سے مانتے ہیں، تو اس لیے یہ جھگڑا نہیں، خام مخا کے وسوسے پالتے ہیں لوگ، ایسا نہ کریں، وسوسے نہ پالیں. جنت پر ہمارا ایمان ہے نا، ہے نا؟ دیکھیے آپ نے جنت؟ ابو نے دیکھی تھی؟ دادا جان نے دیکھ کر بتایا تھا؟ نہیں نا، غائب ہے نا جنت، ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی انکار کرے یا یہی کہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، میں نے تو دیکھی نہیں جنت، تو کافر ہو جائے گا. غائب پر ایمان لانا، یوں مطلب ہے کہ یؤمنون بالغائب. قرآن شریف پہلے پارے میں الف لام میم میں مطلب دو آیتوں کے بعد ہی ہے، یؤمنون بالغائب، یؤمنون بالغائب، غائب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا بیان ہے، ایمان والوں کا، ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں بتایا کس نے؟ اللہ پاک نے وحی نازل کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر صحابہ کرام نے آگے بڑھایا، پھر یہاں تک کہ علماء کرام کتابوں میں لکھتے چلے آئے اور ہمیں پتا چل گیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، صراط ہے. یہ سارے تو غیب ہیں، تو ان مانو کر ہم بہت ساری غیب کی باتیں جانتے ہیں، مگر اس سے اللہ نے بتایا،
اس سے بیکار مطلب کسی سے بحث بھی نہیں کیا, اگر آپ معلومات ہوتی نہیں ہے تو آدمی پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. صرف علماء اہل سنت سے واسطہ رکھے, عاشقان رسول علماء سے, کوئی کنفیوژن ادھر لفتا اہل سنت سے رجوع کر لیں. ادھر کیوں بھٹکتے ہیں یار, چلتے پھرتے کو پوچھیں گے تو وہ خود بےچارا الجھا ہوا ہوگا, تو آپ کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا کے رکھ دے گا. اس لیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دعوت اسلامی کا ماحول ست کروڑ مرحبا, یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. اس کو بس پکڑے رہے, یک درگیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. دعوت اسلامی کو چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے, کچھ بھی کر دے چھوڑنا ہی نہیں ہے. ایسے لپٹ جائے دعوت اسلامی سے, کھینچے تو ٹکڑا تو اتر جائے بدن کا, آپ کا جسم نہ اترے. یہ مبالغہ سمجھانے کے لیے, دعوت اسلامی میں رہیں گے اللہ نے چاہ تو ایمان کی حفاظت ہوگی ان شاء اللہ. بس وسا آیا ابھی تو آپ کے دار الافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے, علماء ہے بکثرت ہمارے دعوت اسلامی میں الحمدللہ. تو یہ وہ علماء جو خوش عقیدہ ہیں, سب نبیوں کو مانے, سب صحابہ کو مانتے, اہل بیت کو مانتے, اولیاء کرام کو مانتے, کسی صحابی کا انکار نہیں کرتے, ماشاءاللہ سب مدینہ مدینہ عقیدہ ہے. اور ہم سب انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے, ہم رسول اللہ کے جنت, رسول اللہ کی باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم بٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آگے سے کوئی بچہ یا جانور گزر جائے تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟
نماز پڑھنے والے کے آگے سے کوئی بچہ جانور یا بڑا بھول میں جان بوجھ کر گزرتا ہو تو اس سے نماز پڑھنے والے کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا, نماز ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. البتہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ جہاں لوگ گزرتے ہوں, بلکہ کسی ستون کی آڑ میں, دیوار کے پیچھے اس طرح نماز پڑھے جہاں اس کا اندیشہ ہو کہ لوگ گزریں گے.
امیر اہل سنت سے عرض گزار, ہمارے کئی افراد سے رابطے ہوتے ہیں, خوشی غمی کے موقع پر ان کو کس طرح مبارکباد تعزیت عیادت کی جائے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو اور ان کے ذہن میں نہ آنے والی بات نہ آئے؟
پوری کتاب لکھنی پڑے گی, موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. مبارکباد جب خوشی حاصل ہوتی ہے, کسی کا بچہ پیدا ہوا تو مبارکباد دی جائے. اب بعض وقت کیا ہوتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کی ماں فوت ہو جاتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے ڈلیوری کیس میں. اب وہ منہ لٹکا کے بیٹھا ہے اور آپ نے سن لیا کہ وہ بچہ پیدا ہو تو مبارکباد دینی چاہیے, وہ غریب منہ لٹکا کر بیٹھا ہے کہ ابھی یہ آیا تو ہے اور یہ بچہ یا بچی پالے گا کون؟ بیوی کا غم تو ذرا شوہر تو سمجھ سکتا ہے کہ رفیق حیات اس کی چلی گئی, تو غم زدہ بیٹا ہو, مبارک ہو ماشاء اللہ پھول جیسا بچہ آ گیا ہو, ظاہر ہے کہ یہاں جمے گا نہیں, یہاں بیوی کی تعزیت کرنی ہے. بچے کو چمی لے لیں اگر سامنے آ جائے تو, کچھ دے دیں بچے کو تحفہ, تو اتنا. اگر آپ دیکھیں غم زدہ ہے, یا بعض ایسا ہوتا ہے کہ فوتگیاں بھی ہوتی ہیں خوشیاں بھی ہوتی ہیں, منگنی بھی ہوئی اور ماں کا انتقال ہو گیا, تو شادی والے دن والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو گیا, تو اب یہ مبارکباد دینے کا موقع نہیں ہوتا. موقع کی مناسبت سے آدمی تو بس وہ والد صاحب کی تعزیت کرے کہ اب یہ نہ کہے اگر افسوس کیفیت ہے تو ٹھیک ہے کہہ کہ مجھے افسوس ہوا, ورنہ اللہ پاک آپ کو صبر دے, اللہ مرحوم کو بے حساب بخشے وغیرہ, یہ دعائیں دے دیں. شادی کے لیے بھی دعا, اللہ پاک آپ کا گھر آباد کرے اور آپ کو سکون بخشے, اس طرح کے موقع کی مناسبت سے دعائیں دے کر آدمی نکل جائے. کہاں مبارکباد دینی, کہاں تعزیت کرنی, تو جہاں دونوں کا سنگم ہو نا تو محتاط انداز میں. اور میرا خیال ہے عام طور پہ آدمی محتاط ہو بھی جاتا ہے اس موقع پر, ہاں سس کے مبارکباد نہیں دے گا کہ ماں کی میت گھر میں پڑی ہے اور اس کی شادی ہوتے ہوتے رک گئی اور آپ منگنی کی مبارکباد دینے پہنچے ہوئے, ایسا ہوتا نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ.
جو کسی کی مدینہ منورہ میں اگر وفات ہو جائے اور جنت البقیع میں تدفین ہو تو
تو کیا اس کو اس کے رفقا کو یا اس کے لوائقین کو مبارکباد دیں گے یا تعزیت کریں گے؟
تعزیت کریں گے. تعزیت کرنا وہ کسی کے انتقال پر سنت ہے. اور کسی کی ماں چلی گئی جنت البقیع میں سو گئی تو اب اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہوگی نا کہ اس کو خوشی کیا ہوئی, ماں کے جانے خوشی ہوئی یا اپنے لے جانے کا افسوس ہوا, جو بھی کیفیت ہو اس کی یہ پتہ نہیں چلے گا نا. اب جنت البقیع میں جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن اس پر کوئی مبارکباد دینے کا تو عرف نہیں ہے. صحابہ کرام بھی جنت البقیع میں, 10,000 کم و بیش صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. ایک کی بھی روایت میں نے کم از کم نہیں پڑھی, نہیں سنی کہ ان کی وفات پر کسی نے مبارکباد ان کے خاندان والوں کو دی ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعزیتیں فرمائی ہیں. اس لیے اس سے باہر نکلنا چاہیے. ہم مبارکباد دیں گے تو اگلے کا موڈ خراب ہو جائے گا. ماں چلی گئی تو جس کی ماں جائے نا, اب میں تو بوڑھا ہو گیا نا, مجھے میری ماں کی وفات کو دعوت اسلامی سے پہلے وفات ہوئی ہے, یقین من ابھی تک یاد آتی ہے مجھے. اس کی شفقتیں یاد آتی ہیں, اس کی محبتیں یاد آتی ہیں. میں کس طرح اپنی ماں کو اپنی مطلب ملتا تھا, اور مجھے مطلب ماں تسلیاں دیتی تھی, ہمدردیاں کرتی تھی اور شفقت فرماتی تھی. بڑا ہو گیا تھا میں, بال بچے والا ہو گیا, یعنی ہاں میری شادی سے پہلے ماں کا انتقال ہو گیا تھا. تاہم بارہ لے کے میں بڑا ہو گیا تھا, ماں کی پھر بھی شفقتیں میرے ساتھ تھی. سب یاد آئے گا آہستہ آہستہ, موقع موقع سے یاد آتا ہے. تو آج بھی اگر کوئی 40-42 سال کے بعد بھی اگر بولے کہ مبارک ہو تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا, اور مطلب درد نہیں جمے گا نہیں نا, مجھے برا ہی لگے گا, 100% برا لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার প্রশ্ন, কারো 3 দিন বয়সে মেয়ে সন্তান মারা গেছে, সন্তান জন্মের পর সে তার মেয়ের আকিকা করার জন্য নিয়ত করেছিল, কিন্তু মেয়েটা মারা যাওয়ার কারণে আকিকা করা হয় নাই. এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই মৃত নবজাতকে আকিকা করতে হবে কিনা?
আবল তো আকিকা মুস্তাহাব হয়, নেই কিয়া কিসি নে বগর কিসি উজর কে গুনাহগার وہ نہیں ہے. رائے کہ وہ عقیقہ تو یہ زندہ کا تو ہوگا, زندہ کا کرنا چاہیے, فوت ہونے کے بعد تو اب مستحب بھی نہ رہا, اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. عقیقے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
پیدا ہونے کے بعد 7th day.
ساتویں دن سنت ہے, اگر پہلے بھی کسی نے ادا کر لیا تو عقیقہ ہو جائے گا, لیکن سنت 7th day.
جی جی جی, عقیقہ کا وقت تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو گیا, اور اب 7th day بہتر ہے کہ سنت یہ 7th day عقیقہ کرے, اور نام بھی 7th day رکھے. ہمارے یہاں تو ایڈوانس میں نام مانگ رہے ہوتے ہیں, یا جیسے پیدا ہوا بے چین ہو جاتے ہیں, نام 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 پوچھا پوچھ نام, وہی یعنی اس کا طریقہ ہے. 7th day عقیقہ ہو اور اس کا اچھا سا نام رکھ لیا جائے. پہلے بھی رکھ لیا تب بھی حرج نہیں ہے, عقیقہ پہلے کر لیا تب بھی حرج نہیں. زندگی میں جب بھی عقیقہ کرے تب بھی جائز ہے. 7th day 14th day 21th day, 7 کا عدد ہو تو زیادہ اچھا ہے. اس میں یہ کہ بعض لوگ شادیوں میں کرتے ہیں, لیکن وہ فوائد جو ہے نا اس کے, وہ اس کی مطلب کچھ 7-14 کچھ دن لکھے ہوئے, اتنے دنوں میں کر لے تو زیادہ فائدہ ہے. یا نابالغی میں اگر وہ فوت ہو گیا, عقیقہ کر لیا تھا اور فوت ہو گیا, تو یہ شفاعت کرے گا ماں باپ کی,
جی,
ورنہ شفاعت نہیں کرے گا. وہ بچہ
استطاعت کے باوجود نہیں کیا اور فوت ہو گیا تو
حیثیت تھی, اس کے باوجود عقیقہ نہیں کیا, نابالغ بچہ فوت ہو گیا نابالغی میں, ابھی اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. یوں عقیقہ ہے بڑا فائدے والا, کر لینا چاہیے. تو پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو شادی میں لوگ کرتے ہیں, وہ بڑا جانور لیتے, اس میں حصہ رکھ لیتے ہیں عقیقے کا, مگر اس میں پھر عقیقے کا حصہ اس طرح کہ باقی شادی کے لیے گوشت پکانے کے لیے ایک حصہ عقیقہ, تو یہ تو پھر قربانی کے اس میں تو عقیقہ ہو سکتا ہے حصہ. شادی میں بھی لوگ شادی کے موقع پر عقیقہ رکھتے ہیں, تے پورا ہی جانور میں حقیقے کی نیت ہو یا کوئی تقرب اللہ کی نیت, اب وہ ہے تھوڑا مشکل کام. جیسے حج پر ہے یا عمرے پر ہے, احرام کی کوئی سزا ہے اور اس میں کوئی دم آیا ہے, تب اس میں دم بھی شامل ہے تو عقیقہ بھی شامل ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر یہ وہ حرم میں ہوتا ہے, دم کا جو جانور ذبح ہوتا ہے حدود حرم میں, یہاں وطن میں نہیں ہو سکتا. تو البتہ شادی کے موقع پر بھی پورے جانور, پورے بھلے سات حصے کا جانور ہے تو اس پورے کو یہ کہ فلاں کے یا دولے کے یا اس کے عقیقے کے لیے, اور اگر کوئی سات عقیقے کے حصے بھی اس میں ڈالنا چاہے, بھائی بہن سب کا عقیقہ, اس کے دو, اس کا ایک, اس طرح سات حصے پورے عقیقے کے ہو جائیں تب بھی درست ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے پودے لگانے کی ترغیب دلائی الحمدللہ, کئی اراکین شورا اور دعوت اسلامی کے اکثر شعبہ جات کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے آداب جو ہے وہ پیش کیے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم وہ اپنے اپنے شعبوں کے تحت جو ہے وہ پلانٹیشن ڈے جو 1 اگست سے جو شروع ہو رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ بھرپور شرکت بھی کریں گے اور بھرپور حصہ لیں گے ہمارے
انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ, تو یہ جہاں جہاں علاقوں کے ذمہ داران ہیں وہ تو ظاہر رابطے کریں گے درخت لگوانے کے لیے, ترغیبات دلائیں گے, اور جو اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے آپ بھی بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹائیں کہ ہماری طرف سے اتنے لگوا دو, ہماری طرف سے اتنے لگوا دو, ان کو جوڑے نہ گھسوائیں کہ آپ کے بعد دھکے کھائیں, آپ کی منتیں کریں, خود ہی آپ بول دیں کہ اتنے اتنے میں اپنی ماں کے اس سال ثواب کے لیے, والد صاحب کے اس سال ثواب کے لیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 18 ذوالحج شریف کی, جیسے کل بڑی رات ہے تو 18 ذوالحج آپ کا یوم شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا, تو آپ کی نسبت سے میری بھائی ان کی نسبت سے میں 1800 زیادہ ہے, 118 یہ بھی زیادہ ہے, 18 ہی لگوا دیں اس سال ثواب کے لیے 1800 روپے. تو اس طرح مطلب یہ کم و بیش 1800 روپے, تو یہ اس طرح بھی ترکیب ہو سکتی ہے.
میں جو بھی رقم دیں وہ سرسبز پاکستان بنانے کی نیت سے دیں, اس میں ہو سکتا ہے کوئی 90 روپے کا پودا آئے گا, کوئی 110 روپے کا آئے گا, کسی میں مزدوری زیادہ لگے گی,
اس کا کیا کرنا,
آپ کی رقم ہم اس میں شامل کر دیں گے, کیونکہ پودے نارملی 25 روپے سے لے کر 200 روپے تک کے ملتے ہیں, ہم جب کوانٹٹی میں لیتے ہیں تو ہمیں پودے سستے ملتے ہیں, پھر مزدور کرنا پڑتا ہے, پھر کھڈے بنانے ہیں, پھر اس کے لیے کھاد ہے, تو ہم نے ایک ایوریج بنائی تھی کہ ہم جب پودے لگانے جا رہے تھے کہ پاکستان میں اگر ہم 10 لاکھ پودے لگاتے ہیں 20 لاکھ پودے لگاتے ہیں تو ہمیں ایوریج کتنے کا پودا پڑے گا, تب جا کے اس کی 100 روپے ایوریج آئی تھی. تو آپ جو بھی نیت کر رہے ہیں وہ دعوت اسلامی کے اس شعبے کو ان اختیارات کے ساتھ دیں کہ شجر کاری میں آپ کی رقم استعمال کر لی جائے, پھر انشاءاللہ ہم اس کو پودے خرید کے لگا دیں گے.
یہاں یہ قید نہ لگائیں کہ اتنے لگا دینا
جی.
یہ تو واقعی آزمائش, میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کریں کیا, اس کا تو ہے تو سائڈ خرچے بہت ہوتے ہیں, پھر یہ لینے جائیں گے تو 500 کا ملے گا
جی, اس کے بعد اس کو پانی دینا ہے, اس کو
500 کا ملے گا
جی,
ہول سیل کی وجہ سے, پھر اگلے بازوں کا دعوت اسلامی سے محیب ہوں گے
جی, ہمیں فری بھی دیکھتے ہیں جو
آسانی اور کر دیں گے
انشاءاللہ.
فارم والے بھی جو یہ ہوتے ہیں تو یہ بھی ذرا محبت کرنے والے کی بھی ایک سیک تعداد ہوگی اس میں انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب محمد. اللہ کریم کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ
لا الہ
الحلیم الکریم
الحلیم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم
لا اله الا الله
لا اله الا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
رب العرش العظيم
رب العرش العظيم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی.
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
أستغفرك
وأتوب إليك
أتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ متعلق کے لیے عطا کیا جاتا ہے. اس ہفتے کا رسالے کا نام ہے معلوماتی پمفلیٹس. آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں دعائے اتار.
حقیقت یہ ہے کہ جن نیک کاموں میں شہرت ملتی اور واہ واہ ہوتی ہے وہ دشوار ہونے کے باوجود بآسانی سر انجام پا جاتے ہیں، کیونکہ حب جاہ یعنی شہرت اور عزت کی چاہت کے سبب ملنے والی لذت بڑی سے بڑی مشقت آسان کر دیتی ہے.
اللہ اکبر.
یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ معلوماتی پمفلیٹس پڑھ یا سن لے، اسے اپنی زندگی نیکیوں میں گزارتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب مغفرت سے نواز دے.
اللہم آمین. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معلوماتی پمفلیٹس. اس رسالے میں آپ پڑھیں گے شہرت و عزت کی چاہت کا وبال، مکانات کے بارے میں اہم ہدایات، عمامے کے فضائل، فضائل آفات اور 20 روحانی علاج اور بہت کچھ. اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرنچ، بنگلہ، ہندی، سندھی، پشتو اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ فیضان امام باقر پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پاکستان سے اسلامی بھائیوں کی تعداد 14,58,424، پاکستان سے اسلامی بہنوں کی تعداد 8,55,652، اوورسیز اسلامی بھائیوں کی تعداد 25,338، اوورسیز اسلامی بہنوں کی تعداد 18,904، مجموعی مطالعہ کارکردگی 23,58,318. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات بھی آئیے سنتے.
گزشتہ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور دینے والوں کے نام. سوال: عید کی رات عبادت کرنے والوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے. سوال: عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو مثال ثواب کرنے والے کی قبر میں کتنے انوار داخل ہوں گے؟ جواب: 1,000. سوال: کس موقع پر خریداری کرتے وقت بارگیننگ نہ کرنا افضل ہے؟ جواب: حج کے موقع پر. درست جواب دینے والوں میں سے چند سلیکٹڈ نام. سید عبد الرحمن اتاری کراچی، فاروق احمد اتاری بکھر، بنت عبد المجید اتاریہ واہ گینٹ، بنت عبد الرحمن باغبان پورہ لاہور، بنت حافظ محمود احمد قادریہ میر پور خاص، طیب نور بن نور محمد ڈسکا، حیات اتاری ماتلی. درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام طیب نور بن نور احمد ڈسکا، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ الکریم، یہ ہمارے نگران پاکستان حاجی شاہد اور ان کے پاس جو بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ الکریم، یہ ان کے باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے اور تقسیم بھی کیے جاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ دیگر مقامات پر جو ہمارے اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سلسلہ کیا جائے. اور ظاہر ہے اس طرح سے ملنے سے کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی پڑھتے ہیں، اور یہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے بھی کچھ ناظرین نے اٹھائے ہیں. تو اس طرح مدنی چل کے ناظرین یہ نیکی کے کاموں میں حصہ لینے سے انشاءاللہ الکریم دین کا یہ پیغام جو ہے یہ عام بھی ہوگا، انشاءاللہ الکریم اس کا ثواب بھی ملے گا. ناظرین سے جو مزید سوالات ہوتے ہیں آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. جوابات جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے تو اذان عشاء تک یہ آپ دے سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے. سوال نمبر 1، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عرس کی تاریخ بتائیے. سوال نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے اونٹ پیش کیے تھے. سوال نمبر 3، لفظ محمد کے کتنے عدد ہیں. ذوالحجت الحرام 1443 کے نفل روزے رکھنے والوں کی کارکردگی، کیونکہ وہ جو فرسٹ 10 ڈیز تھے یعنی 9 ڈیز میں جو روزے رکھنے تھے اور اچھی اچھی نیتیں بھی کی تھی، جو ہمیں کارکردگی ملی ہے رکھنے والوں کی. آئیے سنتے ہیں 5 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 8483، اسلامی بہنوں کی تعداد 4370، 3 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 13768، اسلامی بہنوں کی تعداد 6048، 2 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 24076 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 9159. ٹوٹل جو ہمیں کارکردگی مل سکی ہے وہ 65904. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.